आपकी बात है सर कि अगर आपसे कोई यानी आपकी कोई पैरवी करना चाहे या आपकी बात कोई मानना चाहे तो वो क्या करे, यानी आपकी मीज़ान जब भी तबाह हुई है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, और बल्कि अब जो आ रही है उसमें भी सुना है कि उसमें भी तब्दीलियां आपने करनी है, तो कोई अगर आपको समझना चाह रहा है या आपकी बात मानना चाह रहा है तो उसके लिए भी तो कोई चारा नहीं है।
मैं तो इसका दावा लेके उठा ही नहीं कि लोगों मेरी बात माननी
नहीं, आपने किताब इसलिए लिखी है ना कि ताकि लोगों को बता सकें जी कि ये दीन
इसलिए लिखी है कि देखो ये मेरे नतीजे तहकीक हैं, ये मैंने बयान कर दिए हैं, जैसे मैं इन पर मुसलसल गौर करता रहता हूँ लोगों तुम भी गौर करो और गौर करके इनकी गलती मुझे भी बताओ, और मैं ख़ुद भी अगर किसी गलती पर मुतनब्बे हो जाऊँगा तो ऐसे ही तुमको बाखबर कर दूँगा। ये इल्म का सफ़र है। देखिए आप हजरात के लिए इसको समझना इसलिए बहुत मुश्किल है कि जब तकलीद पर मबनी मदारिस फ़िक्र कायम हो जाए तो वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं होता इसका। एक बड़े मजहबी रहनुमा थे, वो अपने बारे में ये फरमाया करते थे, थोड़ा अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ है, वो ये फरमाया करते थे कि मैंने 24 साल की उम्र में जो कुछ सीखा उस पर मेरा दिमाग मुतहज्जर हो चुका है, फॉसिलाइज्ड हो चुका है। मेरे नज़दीक ये किसी तालिब इल्म का रवैया नहीं हो सकता। सिर्फ पत्थर तब्दील नहीं होते। इस वजह से आपको भी इसी तरीके से मेरी बातों पे गौर करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मीज़ान में अगर मैंने कोई बात बयान की है या किसी और किताब में कोई बात बयान की है या किसी लेक्चर में बयान की है तो एक तालिब इल्म ही की हैसियत से अपना नतीजा फ़िक्र सामने रख दिया है ना। मैं उसके बाद अपने लिए दरवाज़ा बंद करने के लिए तैयार हूँ कि आइंदा नहीं गौर करूँगा। मैं ज़रूर गौर करूँगा, मैं ज़रूर देखूँगा। मुमकिन है कुरान मजीद के किसी मुद्दा को समझने में, मुमकिन है किसी हदीस को समझने में, मुमकिन है समाजी उलूम के किसी पहलू को समझने में मुझे गलती लग गई हो, और मैं दूसरों को भी ये दावत दे रहा हूँ कि आप इसको देखिए और अगर आपको कोई गलती महसूस होती है तो आज़राह करम मुझे भी ज़रूर मुतला कीजिए। असल में दुनिया में जो इलम की तारीख है वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती है। यानी अगर ये सूरत हो तो फिर तो इमाम अबू हनीफा के बाद इमाम अबू यूसुफ़ को, इमाम मोहम्मद को ये दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना चाहिए था। यानी कह देना चाहिए था कि जफ़ल कलम, अब इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। ये जो गौर व फ़िक्र की आपकी पूरी तारीख है, जब तक ये तकलीद का उसूल इस तरीके से लोगों के जहनों पर मुसल्लत नहीं हो गया था, सारे अहले इलम यही मामला करते थे। यानी वो एक बात को बयान करते थे, उस पर तनकीद खुद भी करते रहते थे, दूसरों की तनकीद भी सुनने के लिए तैयार रहते थे। यही तरीका मैंने इख्तियार किया है और मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि जो कुछ मैंने अब बयान कर दिया कल इसमें कोई गलती नहीं होगी। नहीं, दूसरे अहले इल्म पैदा होंगे, वो उसकी गलती वाजे कर देंगे। इल्म का सफ़र इसी तरह जारी रहता है। देखिए इल्म में अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने हकीकत को आखिरी दर्जे में जान लिया है तो वो अपने आप को फरेब दे रहा है, दूसरों के साथ झूठ बोल रहा है। ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं। इल्म में सही तरीका ये है कि आप मुसलसल उस पर नक़द करते रहें और इस तरह आप ज़्यादा सही के करीब पहुँचते चले जाते हैं। ये तमाम उलूम में ऐसे ही है।
लेकिन सर उलूम में ऐसा होता है, दीन में ऐसा नहीं होता। आप दीन को भी एक इल्म मान रहे हैं, जिस तरह उलूम में इर्तका होता है दीन में, आपके दीन में भी इर्तका हो रहा है। आप दीन की जो बुनियादी चीज़ें बता रहे हैं आपके नज़दीक जैसे सुन्नत है वो भी बदल रही है, तो आपका दीन इर्तका पजीर है। हमें मसला ये नहीं है कि तहकीक ना हो, तहकीक होगी, मसला ये है कि आप दीन के जो बुनियादी मुकदमात बता रहे हैं वो भी बदल रहे हैं। आप दीन को शकूक और शुबहात की तरफ धकेल रहे हैं, आप तकलीद से हटा के तखरीब की तरफ धकेल रहे हैं लोगों को। लोग एक कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को मान रहे हैं तो आप उनकी कंसंट्रेशन हटा के उनको बखेरना चाहते हैं, इंतशार का शिकार कर रहे हैं लोगों को, कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बुनियादी दीन के बारे में। फ़ुरआत में तो इख्तलाफ होता है उलमा, उससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। मसला ये है कि जो आपने बुनियादी मुकदमात पेश किए हैं दीन के, जैसे सुन्नत की मैंने बात की, उसमें भी इर्तका पजीर हो रहा है आपका दीन, ये मसला है।
दीन का एक कंटेंट है और एक दीन के माखज़ हैं। दीन के माखज़ के बारे में बुनियादी मुकदमा तो एक ही है और वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन के तनहा माखज़ है। यानी मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान जो हस्ती खड़ी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई शाफ़ी हो, कोई हनफी हो, कोई मातुरीदी हो, कोई अशरी हो, ये मानेगा तो वो दीन में है। मेरी किताब शुरू इससे होती है, इसमें ना मैं किसी इजाफे का कायल हूँ ना किसी कमी का कायल हूँ। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ाते वाला सिफात है जिसके बाद दीन दीन बन जाता है। यानी देखिए ना कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अरिस्तू की बात बयान कर रहा हूँ, मैं सकरात की बात बयान कर रहा हूँ, तो ये एक फ़लसफ़ी और हकीम की बात है। जब मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है महज, وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے ان کو اپنا سفیر بنایا ہے، وہ زمین پر خدا کی مرضی بتانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ لکھتا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ وہی ہیں، تو اس میں آپ کیا اضافہ اور کمی کرنا چاہیں گے؟
ان کی بات کا
یہ آخری بات ہے کہ جو میں نے کہہ دی ہے، اس کے سوا لوگ جو باقی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو دلیل دینی چاہیے وہ کیا کہتے ہیں. میرے نزدیک تو دین نام ہی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دیکھیے میں نے اس کی تشریح کی ہے.
دین بھی علم ہی ہے جیسے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے سوال پوچھا تھا. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیجئے کہ کیا دین بھی علم ہے؟
اس میں کیا شک ہے؟ یعنی دین اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے، وہ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، وہ علم اپنے تقاضے پیدا کرتا ہے، ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں. تو اللہ کے رسول علم ہی لے کے آئے ہیں. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ بعد ما جا کا من العلم، یہ خدا کا علم ہے، العلم ہے جو آپ کے پاس آسمان سے آ گیا ہے، اس علم کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے. اس کے بعد دین کے سمجھنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. اس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ. میرے جتنے اختلافات ہیں اس سے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ ماخذ کے لحاظ سے میں نے یہ بات بیان کر دی ہے، میں اسی کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں. میرا پوری زندگی کا کام اسی کا آئینہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
والا سے. گہرائیوں سے تو سارے مسلمان مانتے ہیں، مگر کیا یہ دلائل پر مبنی بات بھی ہے؟ کیا آپ اس کو، جیسے علم میں ہم تمام چیزوں کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں، کیا آپ اس بات کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟
یقیناً، کیوں نہیں. میں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. میری کتاب میزان میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کیوں مانتا ہوں، رسول اللہ کیوں مانتا ہوں، ان کے جو مقدمات ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، وہ جو علم لے کے آئے ہیں ان کے کیا دلائل خود انہوں نے پیش فرمائے ہیں، یعنی قرآن مجید میں پیش فرمائے ہیں یا کسی موقع پر خود کوئی توضیح کی ہے، ان کی بڑی تفصیلی وضاحت میں نے کر دی ہے. تو دین کے ماخذ کے لحاظ سے وہ کیا بات ہے جو میں نے نئی کہہ دی ہے؟ یہی بات ہے جس کے اوپر ساری انسانیت کھڑی ہے، کہ دین میں کوئی بات یا تو میرے علم و عقل سے صادر ہوگی، پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا خدا کا پیغمبر بتائے گا آگے. تو دنیا میں وہ دین بھی موجود ہیں، جیسے فلسفے کے بہت سے مذاہب ہیں، جیسے صوفیانہ مذاہب ہیں، کہ جس میں انسان اپنی سیر باطن سے یا اپنی عقل سے یا عقلی مقدمات سے ایک دین بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت بھی ہے. تو میں نے تو یہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ وسلم جس چیز کو اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دیں، اب قیامت تک وہی دین ہے. تو ماخذ میں وہ نئی بات کیا جو میں نے کہی ہے؟ اب کانٹینٹ پہ آ جائیے. یعنی دین کے کانٹینٹ میں کچھ ایمانیات ہیں جن کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں ایک موقع کے اوپر جب سوالات کیے گئے ہیں، جبریل امین نے سوالات کیے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے. ان میں سے کون سی چیز ہے ایمانیات میں سے جس میں میرے ہاں کوئی تردد ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اسلام کیا ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں بیان کر دی؟ اس وجہ سے یہ دین نہیں ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی فکر کا معاملہ ہے جس میں میں نے کچھ اختلافات کیے ہیں. مذہبی فکر انسانی کام ہے.
میزان میں سر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی جو دین ہے وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا دین کا کوئی عقیدہ یا عمل، یا پھر سنت سے، حدیث سے آپ دین کا نہ کوئی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بھی ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی عمل. یہ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تنہا ماخذ مانتے ہیں، لیکن ان کی بات کو آپ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اس سے کوئی چیز، کوئی دین کا عمل، کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے.
یہ انکار حدیث نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈھکوس، یہ میں سیدھا سا لفظ کہوں گا کہ آپ نے نا یہ جو تنہا ماخذ اور لفظ لکھا ہے تو اس کو پورا ڈھکوسلا بنایا، یعنی آپ یہ، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس سے کوئی دین عقیدہ نہیں بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اس سے کوئی عمل نہیں بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کس لیے؟ یعنی حدیث جبریل سے آپ جو ایمانیات ثابت کریں کس بنیاد پر؟
یہ بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے،
بالکل،
اور یہ کہہ کے دیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی میں نے محمد الرسول اللہ ہی سے لیا ہے،
بالکل.
یعنی میرے پاس تو یہ قول محمدی کی حیثیت سے آیا ہے، اس کو میں نے محمد الرسول اللہ ہی کی زبان سے سنا اور پھر نسلاً بعد نسلاً مجھ تک پہنچا ہے، میں نے، یعنی انسانوں نے جن کو آپ نے مخاطب کیا، تو یہ بھی انہوں نے دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے جس طریقے کی تصویب کر کے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد بعض اضافوں کے ساتھ اس کو جاری کیا ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہی محمد الرسول اللہ نے دی ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے آپ کے بعد لوگوں نے بیان کی ہیں. تو وہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ماننا یا نہیں ماننا، سوال یہ ہے کہ ان میں کیا چیز بیان ہوئی ہے. تو میں نے جائزہ لے کے بتا دیا ہے کہ ان میں یا تو اس دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور یا اس میں آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے. تو یہ کنٹینٹ کا انالیسز ہے. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی ہے یا اس سے کم تر کوئی بات ہوتی ہے، وہ بیان کر دے اس بات کو. یعنی کیا قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کے بعد مجھ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن مجید میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بیان ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہ تو اس میں بیان نہیں ہوا، تو بالکل ایسے ہی میں جتنا بھی تاریخی ریکارڈ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے یا صحابہ کی نسبت سے آثار کہا جاتا ہے، اس کا جائزہ لے کر ایک ایک روایت کو دیکھنے کے بعد، اب تو کم و بیش 70,000 کے قریب ہو گئی ہیں. ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے اس میں سب سے بڑا مجموعہ مسند احمد بن حنبل تھی، زیادات وغیرہ کو شامل کر کے آپ کہہ سکتے تھے کوئی 30-35,000 کے قریب روایات ہیں. ان سب پہ نظر ڈالنے کے بعد، ان میں سے ایک ایک کی تحقیق کے بعد، میں نے یہ بتا دیا کہ ان میں سے کسی میں بھی نہ کوئی نیا عقیدہ بیان ہوا ہے نہ کوئی نیا عمل بیان ہوا ہے، بلکہ وہ عقائد و اعمال جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورت میں دیے، سنت کی صورت میں جاری کر دیے، انہی کی توضیح ہوئی ہے، انہی کی تشریح ہوئی ہے، انہی کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. تو دو لفظ میں نے متعارف کرائے، تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ. تو اس میں انکار کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو کانٹینٹ کا انالیسز ہے.
تقدیر پر سر آپ ایمان رکھتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں آپ؟
تقدیر پر کون مسلمان ایمان نہیں رکھے؟
یہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا، یہ حدیث جبرائیل میں بیان ہوا ہے. اب جب عقائد گنوا رہے تھے، آپ نے لسٹ میں اس کو شامل نہیں کیا، کیوں شامل نہیں کیا؟
قرآن مجید میں کب بیان نہیں ہوا؟ قرآن مجید تو بھرا پڑا اس سے. قرآن نے بتایا ہے کہ جس وقت ہم نے اس پوری انسانیت کو بنایا تو قدر فہدا، ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی، ہم نے اس کو ایک راستے پر ڈالا.
حدیث جبرائیل میں ایمانیات کی لسٹ میں اس کو مستقل عقیدے کے طور پر بیان کیا گیا.
یہ ایمان باللہ
کو مستقل عقیدہ مانتے ہیں؟
یہ ایمان باللہ کی فرع کے طور پر بیان ہوا ہے.
جب فرع میں پھر رسالت پر ایمان بھی فرع ہے، فرع میں پھر قیامت پر ایمان بھی فرع ہے. اگر ہم اس کو سنتھسائز کریں گے وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کو لسٹ میں باقاعدہ الگ طور پہ ایک حیثیت دی گئی ہے تقدیر پر ایمان.
آپ یہ دیکھیے کہ جہاں میں نے ایمانیات بیان کیے ہیں وہاں یہ بتایا ہے کہ تقدیر کی کیا نوعیت ہے، وہاں یہ بتایا اللہ کے فیصلوں کی کیا نوعیت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. اس میں پورا باب ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں. پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے. یعنی وہ انسانوں کے ساتھ یا اپنی مخلوقات کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، کیا اس نے مخلوقات کو بس پھینک دیا ہے، یا ان کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ان کے لیے ایک تقدیر متعین کی ہے، ان کے بارے میں اس نے کچھ فیصلے کیے ہیں، ان کی ایک ابتدا ہے، ان کی ایک انتہا ہے. جو آدمی اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غیر متعلق کر رہا ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کیا، مخلوقات پیدا ہی نہیں کی ہیں، ان کے ساتھ ان کا نظم بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ نظم ظاہر ہے کہ کئی پہلوؤں سے، میرے والدین کون ہوں گے، میں کہاں پیدا ہوں گا، میری شکل و صورت کیا ہوگی، مجھے کیا مواقع ملیں گے، میں کیا پس منظر لے کے آؤں گا، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، اللہ ہی نے طے کر رکھی ہے، یہی میری تقدیر ہے. تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟
اور یہ یعنی عربی نہ جاننے کی وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن کی ساری قراءتوں کو عجم کا فتنہ کہہ دیا؟
قرآن مجید آپ کے نزدیک محفوظ ہے؟ کیا اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میرا سوال یہ ہے.